الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا. سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، آج بدھ ہے، 22 شہریور 1402 ہجری شمسی مطابق 27 سفر المظفر 1445 ہجری قمری اور 13 ستمبر 2023 عیسوی. سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد صبح کا آپ سامعین کا پسندیدہ پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین, یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ویب سائٹ پر ہماری نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. مشرقی لیبیا میں تعینات حکومت کے وزیر صحت نے لیبیا میں سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے زائد بتائی ہے. افغانستان اور پاکستان کی سرحدی فورسز کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے بعد کراچی پولیس نے 100 سے زائد مبینہ طور پر غیر قانونی افغان مہاجرین گرفتار کرنے کی خبر دی ہے. نائجیریا کی اسلامی تحریک کے رہنما نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی توہین دنیا کے مختلف حصوں میں مسلم اقوام پر حملہ ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. مشرقی لیبیا میں تعینات حکومت کے وزیر صحت نے لیبیا میں سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے زائد بتائی ہے. الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مشرقی لیبیا میں تعینات حکومت کے وزیر صحت عثمان عبدالجلیل نے اعلان کیا ہے کہ لیبیا میں سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے زائد ہو گئی ہے, جبکہ 7000 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں. لیبیا کے حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 8000 تک ہو سکتی ہے. اس سے قبل اعلان کیا گیا تھا کہ مشرقی لیبیا میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 5 سے 6 ہزار افراد لاپتہ ہوئے ہیں, جبکہ 150 افراد ہلاک ہوئے ہیں. مشرقی لیبیا میں تعینات حکومت کے وزیر صحت عثمان عبدالجلیل نے ایک پریس کانفرنس میں سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں پر 3 روز کے عام سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لیبیا میں اس قسم کے سیلاب کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. لیبیا کے سیلاب کے نتیجے میں شدید مالی نقصان بھی ہوا ہے, جہاں عمارتوں, رہائشی مکانات اور بنیادی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا عمل جاری ہے. امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں کہا کہ ایران سے امریکی شہریوں کو رہا کرانے جانے کا عمل جاری ہے, تاہم انہوں نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا. اس سے قبل ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان طے پانے والے سمجھوتوں کے تحت قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں کہا کہ وہ قیدیوں کے عنقریب تبادلے کے بارے میں پر امید ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران کے منجمد کیے جانے والے مالی اثاثوں کے بارے میں بھی مفاہمت ہوئی ہے اور ابتدائی اقدامات بھی عمل میں لائے جا چکے ہیں, اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اثاثوں کی منتقلی بھی عمل میں آئے گی, اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنے مالی اثاثوں تک مکمل طور پر دسترسی حاصل کر لے گا. امریکہ کے 2024 کے صدارتی انتخابات میں 1 سال سے کچھ زائد عرصہ باقی بچا ہے, جس میں امریکہ کی جو بائیڈن حکومت کے جس کی مقبولیت میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے, اپنی خارجہ پالیسی میں خود قائم کردہ بند راستوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کی کامیابی کا چانس بڑھایا جا سکے. خلیج فارس کے ممالک میں کام کرنے والی الخلیج آن لائن نیوز سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ایران میں خلیج فارس کے علاقے کے عرب ممالک کی سرمایہ کاری کے اچھے فوائد ہیں اور اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق قطری صحافی سلمہ حداد نے الخلیج آن لائن نیوز سائٹ پر فری زونز ایران اور خلیج فارس کے ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کا نیا نقشہ کے عنوان سے رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران اور خلیج فارس کی سرحد پر واقع عرب ممالک علاقائی بحرانوں کو صفر تک پہنچانے، تعلقات کو معمول پر لانے اور اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات کے حصول کے لیے دونوں فریقوں کی کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کی سمت قدم اٹھائے ہیں۔ عمان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے علاوہ ایران نے حال ہی میں خلیج فارس کے ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے کہا ہے کہ وہ فری زونز میں سرمایہ کاری کریں۔ تہران اسے اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنے اور تجارت بڑھانے کے مواقع کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران اور خلیج فارس کے عرب ممالک کے درمیان تجارت کی مالیت 2023 میں تقریباً 20 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی، اور آنے والے برسوں میں اس تجارت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ ایران کے آزاد علاقوں میں سرمایہ کاری خلیج فارس کے عرب ممالک کو مقامی اور علاقائی منڈیوں تک آسان رسائی حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ مذاکرات ایران اور خلیج فارس کے ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے معاہدوں کے نتیجے میں پہنچ سکتے ہیں، جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی فورسز کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے بعد کراچی پولیس نے 100 سے زائد مبینہ طور پر غیر قانونی افغان مہاجرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کی کونسل کے سربراہ میر احمد رعوف نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی فورسز کے درمیان جھڑپ کے بعد کراچی پولیس نے 100 سے زائد افغان شہریوں کو بلا سبب گرفتار کر کے ان کو ایذائیں پہنچائی ہیں، جبکہ کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ جن افغان مہاجرین کو گرفتار کیا گیا ہے وہ غیر قانونی طور پر کراچی میں مقیم تھے۔ دوسری جانب پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے پاکستان میں غیر قانونی مہاجرین کو پاکستان سے نکالے جانے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے افغان مہاجرین کے ان کی وطن واپسی پر مبنی منصوبے کو عملی جامہ پہنائے جانے پر زور دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دو روز قبل بھی کراچی پولیس نے 121 افغان مہاجرین کو گرفتار کیا تھا۔ واضح رہے کہ 6 ستمبر کو دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں، جس کے بعد تورخم بارڈر کو بند کر دیا گیا تھا، جس سے تجارت اور پیدل چلنے والوں کی نقل و حمل متاثر ہوئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور نواز شریف کی وطن واپسی پر ہونے والی بیٹھک میں طے پا آیا ہے کہ نون لیگی قیادت 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ نون لیگی قائد 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم شہباز شریف نے پارٹی اجلاس کے بعد جاری بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور ملک سے بجلی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ بھرپور مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا پاکستان نواز شریف کی واپسی کا منتظر ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانا ای سی پی کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرے۔ لندن میں نواز شریف کی زیر قیادت نون لیگ کے اعلی سطحی کے اجلاس میں شہباز شریف، سلیمان شہباز، حسن نواز، خواجہ محمد آصف اور دیگر رہنما موجود تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک کے رہنما نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی توہین دنیا کے مختلف حصوں میں مسلم اقوام پر حملہ ہے۔ ایران پریس کے نامہ نگار کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ابوجا میں شیخ ابراہیم زگزکی نے قرآن کریم کی توہین جاری رہنے اور اس سازش کو ناکام بنانے میں مسلمانوں کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تمام اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ آزادی بیان کے بہانے قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے حامی تمام یورپی ملکوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک کے رہنما نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ کیوں یورپ میں قرآن مجید جلایا جاتا ہے کہا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ واحد پیغام ہے جو کسی بھی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے، اور یہ آسمانی کتاب ہی پوری انسانیت کی بقا کا واحد راستہ ہے۔ شیخ ابراہیم زکزکی نے مزید کہا کہ مغرب والوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے، اور اس مقدس کتاب سے امت اسلامیہ کی وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ قرآن پاک کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک کے رہنما نے بعض یورپی ممالک میں قرآن کریم کی توہین جاری رکھنے کے اسلامی ممالک کے اقدام کے بارے میں کہا کہ امت مسلمہ اور اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں جو قرآن کریم کی توہین کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ ایک طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے نئی دہلی میں G20 کا سربراہ اجلاس۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ دو روزہ G20 سربراہ اجلاس دہلی میں اتوار کو دوپہر ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کا کافی پہلے سے ہندوستانی ذرائع ابلاغ اور میڈیا اور مختلف جو ہندوستان کے ذرائع اس کی طرف سے اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ہندوستان کی حکومت، حکام، عہدیدار اور میڈیا نے یقینی طور پر اس اجلاس کو انتہائی کامیاب اور تاریخی قرار دیا ہے۔ اور خاص طور پر جس طریقے سے جیسا کہ خود ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ اجلاس سے پہلے، چند دنوں پہلے، ان کے سامنے کچھ چیلنجز درپیش ہو گئے تھے، وہ بھی خاص طور پر مشترکہ بیان جو کہ ہر سربراہ اجلاس کے موقع پر یا اختتام پر جاری کیا جاتا ہے اس کو لے کر، چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے دنیا میں وہ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور مغرب اور امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ ایک ایسا کوئی ڈکلیریشن یا ایسا بیان جاری کرایا جائے جس میں روس کی مذمت ہو سکے، لیکن ہندوستان روس کا پرانا اتحادی ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی عنوان سے روس یا روسی صدر پوتین کو اسے ناراض کریں، اور اسی لیے ہندوستانی سفارتکاروں اور عہدیداروں کی کوشش رہی کہ ایک ایسا معتدل یا درمیانہ بیان تیار کیا جائے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اور ہندوستان کے وزیر اعظم نے جب یہ بیان تیار ہو گیا اور اس پر تمام ملکوں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو اسے اپنے اجلاس اور اپنے عہدیداروں اور ذمہ داروں اور حکام کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ لیکن ساتھ ہی امریکہ اور مغرب میں اس اجلاس کے تعلق سے انتہائی مایوسی پائی جا رہی ہے۔ اس درمیان اجلاس کے دوران مختلف ملکوں کے سربراہوں نے ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کی، اور ہندوستان سے لے کر وایا عرب ممالک، یورپ اور امریکہ تک ایک کوریڈور بنانے کا، جو اس میں ریل اور جہازرانی کا روٹ شامل ہے، اس طرح کے ایک منصوبے کو حتمی شکل بھی دی گئی، اور جسے ہندوستان کی حکومت اپنے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں جن کا ہم جائزہ لیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
ہندوستان میں دو روزہ G20 سربراہ اجلاس اتوار کی دوپہر ختم ہو گیا۔ اختتامی تقریب سے بھی ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے خطاب کیا اور آئندہ سال کے اجلاس کی صدارت برازیل کے سپرد کی۔ ہندوستان کے حکام اور خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ہندوستانی میڈیا نے بھی اجلاس کو انتہائی کامیاب اور تاریخی قرار دیا۔ اجلاس کے دوران مختلف ملکوں کے سربراہوں نے ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کی۔ G20 کے اجلاس سے زیادہ سب کی نگاہیں اجلاس کے مشترکہ بیان پر تھیں، کیونکہ روس یوکرین جنگ کے تناظر میں مغرب اور امریکہ کی کوشش تھی کہ بالی اجلاس کی طرح نئی دہلی اجلاس میں بھی روس کے اقدامات کی مذمت کی جائے، لیکن ہندوستانی سفارتکاری نے کچھ اس طرح کا بیان تیار کرایا جس سے اس کا پرانا اتحاد روس بھی ناراض نہ ہو اور یوکرین کے صدر بھی مایوس نہ ہو، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہندوستانی وزیر اعظم نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے ذمہ دار سفارتکاروں اور وزارت خارجہ نے مشترکہ بیان پر سب کی رضامندی حاصل کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغرب اور امریکہ کو اس سلسلے میں مایوسی ہوئی ہے جو روس کے خلاف ایک سخت بیان کی توقع کر رہے تھے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ مائیکل میکال نے جی 20 اجلاس کے اختتامی بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان یوکرین کے صدر کے منہ پر تماچے کی طرح ہے۔ مائیکل میکال نے اس بارے میں کہا کہ جی 20 کے گزشتہ سال کے بیان نے سیکورٹی معاہدوں اور جھڑپوں کے خاتمے کے بعد نیٹو میں شامل ہونے کے بارے میں یوکرین کو پر امید بنا دیا تھا، لیکن اس سال کا بیان اس چیز کی تائید نہیں کرتا کہ جسے زیلنسکی اور اس کے حامی یوکرین پر روس کی جارحیت قرار دیتے ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ جی 20 کے سربراہ اجلاس میں یوکرین کی صورتحال کے لیے ایک پرامن راہ حل تلاش کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا گیا ہے۔ نئی دہلی میں ہونے والے جی 20 کے اجلاس کے اختتامی بیان میں روس کا نام لیے بغیر جنگ یوکرین میں روس کے اقدامات پر اشارتاً ترقید اور یوکرین میں طاقت کے استعمال کی مذمت کی گئی۔ اس بیان میں جنگ یوکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ تمام ملکوں کو کسی بھی ملک کے عرضی سالمیت، حاکمیت یا سیاسی خود مختاری کے خلاف کسی بھی قسم کا اقدام یا طاقت کا استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بیان میں روس کی جانب سے جنگ کا آغاز کرنے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا۔ دراصل کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی یوکرین جنگ کے بارے میں جی 20 کے کمزور بیان پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کسی خاص ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ دوسرے ملکوں کے جنگ یوکرین کے بارے میں نظریات کینیڈا سے مختلف تھے، اور اسی وجہ سے یہ بیان بہت ہی محتاط اور ہمارے توقع سے زیادہ نرم مرتب کر کے جاری کیا گیا۔
ہمارے ساتھ اس وقت دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہندوستان کے سرکردہ اور سینئر صحافی جناب محمد احمد کاظمی صاحب۔ آغاز کرتے ہیں کاظمی صاحب سے۔ کاظمی صاحب السلام علیکم۔ کاظمی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گروپ 20 کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اگلے اتوار کو دوپہر کے وقت اختتامی تقریر کو بھی خطاب کیا ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے، اور حکومت ہندوستان اسے اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے، تو کس عنوان سے اور کس جہت سے آپ کے خیال میں یہ ہندوستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی؟
دیکھیے مودی جی اور بھارتیہ جنتا پارٹی اس وقت الیکشن کے موڈ میں آ چکے ہیں۔ ابھی اس سال پانچ اسٹیٹس کے الیکشن ہیں، اور اس کے بعد 2024 کا بڑا الیکشن ہے لوک سبھا کا، اور یہاں نئی دلی میں بھارت میں اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے مودی جی نے الیکشن کیمپین کے طور پر شروع کیا ہے۔ اس میں کروڑوں روپے کے کٹ آؤٹس لگائے گئے مودی جی کے، پورے شہر کو سجایا گیا اور بہت سی غریب بستیوں کو چادر کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی گئی، تو یہ تو تھی یہاں کی تیاری۔ دوسرے چین کے اور روس کے پریزیڈنٹس نہیں آئے، وہ ایک طرح سے بڑا جھٹکا تھا مودی جی جس طرح سے تیاری کر رہے تھے، اور اس سے بھی آگے جو بڑی ایک طرح سے کلنک لگا بھارت کے چہرے پر وہ یہ کہ جو غیر ملکی لیڈرز آئے تھے ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی۔ خود جو بائیڈن امریکہ کی حکومت کے جو نمائندے آئے تھے ساتھ میں، ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یا تو جوائنٹ پریس کانفرنس ہو جو عام طور پر لیڈرز کی ملاقات کے آخر میں ہوتی ہے، دنیا بھر میں یہ ایک طریقہ ہے، یا اکیلے جو بائیڈن پریس کانفرنس کر لیں۔ چونکہ بڑی تعداد میں میڈیا کے لوگ آئے تھے امریکہ سے ان کے ساتھ میں اور دوسرے ملکوں سے بھی، لیکن ان کو سوال جواب کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ یہ ایک عجیب صورتحال بنی، اور اس سے بھی علاوہ ایک رپورٹ جو ابھی تک پبلک کے سامنے نہیں آئی ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے کہیں کہیں آئی ہے، وہ بھی بہت ہی دبے الفاظ میں، وہ یہ کہ مودی جی نے جب اپنی تقریر شروع کی تو ہال میں بیٹھے ہوئے میڈیا کے لوگوں کو باہر کر دیا، اور وہ گودی میڈیا کے لوگ اتنے بے شرم جو دن رات بی جے پی اور آر ایس ایس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، کہ مودی جی پھر پریس روم میں آئے تو انہوں نے مودی جی کے حق میں نعرے لگائے۔ یہ حال ہو گیا ہمارے یہاں کے میڈیا کا، تو نہ تو انٹرنیشنل میڈیا کو ٹھیک سے کور کرنے دیا، نہ ہی اپنے یہاں کے میڈیا کے لوگوں کو ہال میں بیٹھنے دیا۔ تو یہ کامیابی کا کون سا طریقہ ہے؟ میں بھی تقریباً 40 سال سے پترکاریتا میں ہوں، اور میں نے بہت سے نیشنل انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، اس میں باقاعدہ میڈیا کے لوگوں کو اتنا موقع دیا جاتا رہا ہے کہ پریس کانفرنس تنہائی میں الگ اگر کسی لیڈر سے.
لیکن قاضی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو مہمان آئے تھے ان میں سے بہت سے یا متعدد سربراہ مملکت نے تو کافی تعریف کی ہے, خود دلی میں بھی اور دلی سے جانے کے بعد بھی ٹویٹ کیا ہے, زبانی کیا ہے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟
جو بائیڈن نے ویتنام میں جا کر کے میڈیا سے بات کی ہے وہ نئی دلی میں میڈیا سے بات نہیں کر سکے, اور اتفاق یہ ہوا کہ وہاں بھی پریس کانفرنس ادھوری اچانک چھوڑنی پڑی, اس کی وجوہات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں. اور وہاں انہوں نے یہ بتایا کہ مودی جی کے ساتھ انہوں نے بات چیت میں جو مختلف مذاہب کے بیچ میں جو مشکل یہاں پر ہے, جو کمیونل نفرت والا جو ماحول ہے اس کو یا ہیومن رائٹس کے کچھ ایشوز کو انہوں نے اٹھایا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی سرکار کو یہ انداز تھا کہ یہ کیا کچھ کہنے والے ہیں پریس کے سامنے, اور وہ پریس کے سامنے بولنے کے لیے کوئی موقع نہیں دیا. مودی جی نے خود جو باتیں کہی ہیں اس میں بڑا کنٹراڈکشن ہے. کنٹراڈکشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے ملکوں کے بیچ میں کانفیڈنس بلڈنگ کا کام کریں گے, وشواس بڑھانے کا کام کریں گے, اور یہ ایک مثال بھی دی کہ ہم نے کورونا کے زمانے میں بہت ملکوں کو دوائیں دی ہیں کورونا کے سے لڑنے کے لیے, لیکن کیا ملک کے اندر کوئی وشواس بحالی ہے؟ کیا مسلمان, عیسائی, دلت اور دوسرے لوگ ہیں, کیا انہیں سرکار پر بھروسہ ہے؟ تو یہ ایک الیکشن کیمپین کے طور پر یہاں پر دیکھا جا رہا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور اب سے پہلے G20 کا بالی میں جو اجلاس تھا اس میں بھی جو فیصلہ لیا گیا اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. اب یہ اجلاس تعداد ملکوں کی تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن معنی خیز اس طرح سے نہیں بن پا رہا جو شروعات میں اکانومک مسائل, جو مالی بحران سے ملکوں کو نکالنے کی کوششیں تھیں. اب اور بہت سے ایسے ایشوز اس میں جڑ گئے, کلائمیٹ چینج اور دوسری کچھ چیزیں, اس کی وجہ سے ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ اس کو یعنی اس کا فوکس ہی بدل گیا اور سیاست کی نظر ہونے لگا. یوکرین کے وجہ سے ہی ایسی ہمیں خبریں ہیں کہ اس کانفرنس سے پہلے جرمن امبیسیڈر نئی دلی میں اور کئی ملکوں کے امبیسیڈرز یہ کوشش کر رہے تھے, خاص طور پر امریکن امبیسی اور دوسرے ممالک, کہ کسی طرح سے یوکرین جنگ کا کے سلسلے میں روس کو کنڈم کرنے کا کوئی انتظام ہو جائے. اور پچھلے ہفتے جو دلی کے نزدیک ایک نوح ایک جگہ ہے جہاں پچھلے دنوں فساد ہوا تھا, وہاں 4-5 دن کا اجلاس ہوا ان سارے ملکوں کے نمائندوں کا, تب تک بھی یہ کوئی جوائنٹ ڈکلریشن پر آمادگی نہیں ہوئی تھی. اب وہ جب جوائنٹ ڈکلریشن کا اصل محور ہی بھٹکا دیا جائے اور اس کے کوئی آخر میں میننگ نہ ہو, پھر تو اس طرح کے کسی بھی ڈکلریشن کے لیے تیار کرا لینا شاید اتنا مشکل نہیں ہے. اور چین اور روس کی غیر موجودگی میں, ان کے پریزیڈنٹس کی غیر موجودگی میں ایسا لگا کہ اب G20 نئی دلی میں ویسٹرن ملکوں کے ایک طرح سے ہاتھ میں آ گیا اور انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو آگے بڑھانے کی یا اس کو نتیجہ دینے کی انہوں نے کوشش کی.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو پرانت, اجازت دیجیے, خدا حافظ, بہت شکریہ.
سامعین, ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے صبح کی نشریات کا آپ کا پسندیدہ پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, تقوی اخلاق کا سردار ہے اور دنیا کی تمام خیر و نیک کی تقوی میں پوشیدہ ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. اخلاق حکمت عملی کا ایک حصہ ہے. اخلاقی قواعد کی بنا پر انسان کی رفتار سعادت اور کمال تک پہنچنے کے لیے درست کی جاتی ہے, اور انہی قواعد کی بنا پر انسان کی فردی اور اجتماعی ذمہ داریاں مشخص اور معین ہوتی ہیں. چاہے اخلاق کے محاسن ہوں یا چاہے اس کے مکارم ہوں, یہ انسان کے اندر اچھی صفتوں کو وجود میں لاتے ہیں. محاسن اخلاق ان صفات کو کہا جاتا ہے جو صرف انسان کے ظاہری رفتار میں منعکس ہوتی ہیں, جبکہ وہ انسان ایک اعلیٰ شخصیت بھی نہ ہو. جیسے صفائی کا خیال رکھنا, ظاہری صورت ٹھیک کرنا, خوشحالی اور خندہ روئی سے ملنا, معاشرے میں اجتماعی آداب کی رعایت کرنا. ممکن ہے کہ انسان ظاہری طور پر ان صفات کا حامل ہو لیکن اندر سے ظالم، منافق، خائن اور جھوٹا بھی ہو. یہ صفات ایسے انسان کو انسانیت کے دائرے سے خارج کر کے اسے حیوانیت کی منزل تک لے جاتے ہیں. مکارم اخلاق ان صفات کو کہا جاتا ہے جو صفتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس کے دل و جان سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے مودت، دوستی، آزادگی، عدالت طلبی، سچائی، زہد، تقوی، تواضع وغیرہ، جو انسان کی عظمت کا سبب بنتی ہیں اور ان صفات سے وہ کمال اور سعادت کی بلندیاں طے کرتا ہے. انسان کو فردی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے اخلاق کا پابند ہونا ضروری ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اخلاقیات میں قربت رکھنا ان کے شر سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی جو اخلاق اسلام کے زاویے سے صحیح ہو اور انسان کو کمال اور سعادت کے حصول مراتب میں اس کے حامی اور مددگار ثابت ہوں. انہی اخلاقیات میں انسان کو چاہیے کہ دوسرے سے قریب ہو. نہج البلاغہ کے مکتب اخلاق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب اسے دوسرے مکتبوں اور ان کے اخلاقیات کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے مکتب اور مذہب ایسے ہیں جو مادیت اور حب دنیا سے مطلقاً انکار کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کو تحقیر آمیز نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ کمال اور سعادت کے اعلیٰ مراتب کو صرف ترک دنیا اور روحانیت میں ہی پاتے ہیں، یعنی درواقع خدا کی طرف سے حلال کی گئی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. ان کے مقابلے میں کمیونزم اور کیپٹلزم ایسے مکتب ہیں جن کی اساس اور بنیاد مادہ اور مادہ گری پر ہیں، اور ان کے پیروکار مادی سہولتیں اور جسمانی لذتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتے اور نتیجتاً فساد اور تباہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. لیکن نہج البلاغہ جس مکتب اخلاق کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اس کے اخلاقیات توحید پر مبنی ہیں، جو مادی اور معنوی دونوں امور کو واقعی شکل دے رہا ہے، جس کا پیروکار نہ ہی فساد میں مبتلا ہو سکتا ہے اور نہ ہی گمراہ ہو کے حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال بناتا ہے، بلکہ اس مادی دنیا کو وسیلہ اور آلہ بنا کر کمال و سعادت کی بلندیوں پر فائز ہو سکتا ہے. یہ مکتب انسان کو کسی بھی چیز سے محروم نہیں کرتا، بلکہ ہر چیز سے صحیح استفادہ کرنے کی معرفت اور پہچان عطا کرتا ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں بہت سے اخلاقی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ان صفات و اخلاق کو انسان کامل کی زندگی کے لیے ضروری جانتے ہیں. نہج البلاغہ ایک منظم اور بہترین اسلامی اخلاقی نظام کو پیش کرتا ہے. مکتب اسلام اور نہج البلاغہ میں تقویٰ کو اخلاقیات کا بنیادی رکن مانا جاتا ہے اور اسے اخلاق کا سردار کہا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ بار بار امام المتقین حضرت علی علیہ السلام تقوی پر زور دیتے ہیں. مختصر یہ کہ تقوی کو اخلاقیات کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے. اب دیکھیں تقوی ہے کیا. کیونکہ عصر حاضر کا جوان تقوی کا نام سنتے ہی فرار کرنے لگتا ہے، اس کی نظر میں تقوی کسی ایسی سنگین شے کا نام ہے جو اس کے لیے قابل حمل نہیں ہے. اس کی وجہ صاف ہے، یا تو تقوی کا مفہوم صحیح طریقے سے واضح نہیں ہوا یا پھر اس کا صحیح معنی سمجھنے میں اشتباہ ہو رہا ہے. تقویٰ کوئی خطرناک شے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام تقویٰ ہے اور بس. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو زمانے کے حوادث اور انقلابات سے عبرت حاصل کرتا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری اسے شبہات میں گر جانے سے باز رکھتی ہے. آگاہ ہو جاؤ، تقویٰ اور پرہیزگاری ایک آرام اونٹ کی طرح ہے جس کی لگام اس کے سوار کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جو اپنے صاحبوں کو سوار کرتا ہے اور انہیں جنت میں وارد کرتا ہے، اور وہ محکم اسات جو تقویٰ پر استوار ہو کبھی ہلاک نہیں ہوتی، اور قوم کی زراعت اس کی وجہ سے پیاسی نہیں رہتی. پس تقویٰ اور پرہیزگاری انسان کو ہر برائی سے دور رکھتی ہے. انسان کے کردار، گفتار اور رفتار میں یہ اپنا جلوہ دکھاتی ہے. آج انسان کو ایسے تقوی کی کتنی ضرورت ہے جو انسان کو فساد اور تباہی کے اس منجلاب سے نجات دلا کر بہشت کا راہی بنا دے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب غلام حسین صاحب محلہ دوسی پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں، ماہ رمضان کے پروگرام بہت اچھے تھے، سن کر دل خوش ہو گیا۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ریڈیو تہران کے اراکین اور سامعین کو ہر بلا و آفت سے محفوظ رکھے اور ایسے ہی بہترین پروگرام سننے کو ملتے رہیں۔ پروگرام صبح امید خلقت کی رانائیاں، اسلام کی معرفت، مقدس دفاع، کلام نور ہمیں بہت پسند ہیں۔ اور سامعین محترم غلام حسین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عالم زر میں ان کی اولاد میں سے ہونے والے انبیاء دکھائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جناب داؤد علیہ السلام کی عمر دیکھی تو انہیں سخت افسوس ہوا اور عرض کی، پروردگارا، مجھے اپنا یہ بیٹا بڑا عزیز ہے لیکن اس کی عمر بہت ہی کم ہے اور میں اپنی عمر کے 30 سال اسے دیتا ہوں۔ میری عمر کے 30 سال کاٹ کر اس کی عمر میں ان ایام کا اضافہ فرما۔ خداوند عالم نے حضرت آدم کی درخواست قبول فرمائی اور ان کی زندگی کے 30 سال داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ثبت فرما دیے۔ دن گزرتے رہے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ ملک الموت ان کے پاس پہنچے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو میری زندگی کے 30 سال باقی ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے وہ 30 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیے تھے اور اس وقت آپ وادی دخنا میں تھے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم آدم جھوٹ نہیں بول رہے تھے، در حقیقت اپنا وعدہ بھول چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی معاہدہ کیا جائے تو اسے رشتہ تحریر میں لایا جائے تاکہ کوئی فریق معاہدے کو بھول نہ سکے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ صبح کی نشریات میں اپنا پسندیدہ و محبوب پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔ اس درمیان پروگرام کے میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 شہریور، 27 صفر اور 13 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس سفر سن 209 ہجری قمری کو عظیم مسلمان عالم اور محدث ابن ماجہ ایران کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی وطن میں مکمل کرنے کے بعد مختلف اسلامی علاقوں کا سفر کیا اور عظیم علماء سے احادیث سنی، پھر ان احادیث کو اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں جمع کیا۔ یہ کتاب اہل سنت کی حدیث کی معتبر کتب صحاح ستہ میں شامل ہے۔ ابن ماجہ نے 273 ہجری قمری میں وفات پائی۔ تیرہ ستمبر سن 1250 عیسوی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان منصوریا کے مقام پر صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئی نے مصر کے مقام منصوریا میں شروع کی، جو مصر کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس جنگ میں مسلمان مصری سپاہیوں کی قیادت صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے۔ منصوریا جنگ میں صلیبیوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے اختتام پر مسلمانوں نے سینٹ لوئی کو گرفتار کر لیا اور اسے لوکن محل میں قید کیا گیا، جو آج ایک میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تیرہ ستمبر سن 1993 عیسوی کو واشنگٹن میں پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات اور صہیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر اعظم اسحاق رابن کے درمیان غزہ اریحا سازشی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں، جسے اوسلو معاہدہ بھی کہتے ہیں، تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او اور صہیونی حکومت نے ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا۔ صہیونی حکومت نے یاسر عرفات سے متعدد مراعات حاصل کرنے کے بعد دریائے اردن کے مغربی کنارے کے 90% علاقے سے پیچھے ہٹنے پر اتفاق کیا، اور سن 1999 تک غزہ پٹی سے مغربی کنارے کے شہر اریحا تک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے قطعی سمجھوتوں پر بھی دستخط کرنے پر اتفاق کیا۔ غزہ اریحا معاہدے کی روح سے مقبوضہ سرزمینوں سے صہیونی کالونیوں کا خاتمہ، جیلوں میں بند فلسطینیوں کو رہا کیا جانا تھا، اور فلسطینی پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور سرحدوں کے تعین کے بارے میں بھی مذاکرات شروع ہونے چاہیے تھے، لیکن صہیونی حکومت نے یاسر عرفات سے بھرپور مراعات حاصل کرنے کے باوجود غزہ اریحا معاہدے میں مذکورہ تقریباً تمام باتوں کو پس پشت ڈال دیا اور ان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ بائیس شہریور سن 1379 ہجری شمسی کو آیت اللہ علی احمدی میانجی نے قم میں وفات پائی۔ وہ ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان میں واقع علاقے میانہ کے ایک گاؤں میں سن 1305 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنے وطن اور تبریز میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے، اور وہاں انہوں نے آیت اللہ سید حسین بروجردی، آیت اللہ سید محمد محقق داماد اور آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی جیسے عظیم علماء سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ میان جی نے علامہ طباطبائی کے تفسیر و فلسفے کے درس میں بھی شرکت کی۔ انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ حدیث، کلام، تفسیر، تاریخ اور فقہی مسائل کے بارے میں بحث و مباحثے کی کلاسیں بھی قائم کی، جو 50 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں عوامی اسلامی تحریک شروع ہونے پر آیت اللہ میان جی کاروان انقلاب میں شامل ہو گئے، اور اس راہ میں انہوں نے بہت سی مشکلات اور سختیاں برداشت کی۔ آپ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی عوامی خدمت میں مشغول رہے اور 3 مرتبہ مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے لیے منتخب ہوئے۔ آیت اللہ احمدی میان جی کی زندگی مجاہدانہ اور تزکیہ نفس اور مذہبی و سیاسی سرگرمیوں پر مشتمل رہی۔ انہوں نے 74 سال کی عمر میں وفات پائی اور معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضے میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بائیس شہری ور سن 1299 ہجری شمسی کو آئینی تحریک کے ایک مجاہد عالم دین شیخ محمد خیابانی شہید ہوئے اور اس طرح شمال مغربی ایران کے شہر تبریز میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک رک گئی۔ انہوں نے معنوی کمالات و فضائل اور علم دین کی تکمیل کے بعد اپنے زمانے کے بدعنوان اور ظالم حاکم کے خلاف جہاد شروع کیا۔ وہ لوگوں کی جہالت اور لا علمی کے خلاف جد و جہد اور اغیار اور ان کے اعلی کاروں سے مقابلے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ ان دونوں عناصر کے خاتمے کو مسلمانوں اور مسلم معاشرے کی خوشبختی کا سبب سمجھتے تھے۔ محمد علی شاہ قاجار کی آمریت کے خاتمے اور سن 1287 ہجری شمسی میں اس کے فرار کے بعد شیخ محمد خیابانی کو دوسری پارلیمنٹ کے لیے تبریز سے منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سن 1919 عیسوی میں برطانیہ کے ساتھ ذلت آمیز معاہدے کے اصل ذمہ دار وسوق الدولہ کی حکومت کے خلاف تبریز میں تحریک چلائی اور شیخ محمد خیابانی تبریز کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن وسوق الدولہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد آذربائیجان کے حاکم نے قازقوں کی مدد سے خیابانی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک کو کچل دیا، نیز تبریز پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری فوج نے ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلو اہل بیت ہیں طیبین طاہرین، وارزقنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ولا تحرمنی صحبت انک انت ارحم الراحمین، اللهم اقض لی فی الاربعاء اربعا، اجعل قوتی فی طاعتک، ونشاطی فی عبادتک، ورغبتی فی ثوابک، وزہدی فی ما یوجب لی علی مغابک، انک لطیف لما تشاء، رحمتک یا ارحم الراحمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک